نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. طائف سے واپسی ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. طائف سے واپسی اور جنات کی حاضری. واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز مقام نخلہ میں قیام کیا. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ سات جن اس طرف سے گزرے اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا بالکل علم نہیں ہوا یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی. اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تھا کہ آپ کا قرآن سنے, بس جب وہ حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو, یعنی اس کا کلام تو سنو. پس جب قرآن پڑھا جا چکا یعنی آپ کی نماز ختم ہو گئی تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تاکہ ان کو آگاہ کریں. جا کر یہ بیان کیا کہ ہم عجیب کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور راست کی رہنما کرتی ہے. اے ہمارے بھائیو, اللہ کے دائیں کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور دردناک عذاب سے تم کو پناہ دے گا, اور جو اللہ کے دائیں کی دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ روح زمین میں چھوٹ کر کہیں نکل نہیں سکتا اور نہ اس کا کوئی حامی ہوگا. ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہیں. جب مکہ کے قریب پہنچے تو زید بن حارثہ نے عرض کیا, مکہ میں کس طرح داخل ہوں گے؟ مکہ ہی والوں نے تو آپ کو نکالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید, اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے اور یقیناً وہ اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہنچ کر اخلاص بن شریق کے پاس پیام بھیجا کہ میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ اخنس نے کہا, میں قریش کا حلیف ہوں اس لیے میں پناہ نہیں دے سکتا. بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیام سہیل بن عمر کے پاس بھیجا. سہیل نے کہا, بنو عامر بنو کعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا. بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس یہ پیام بھیجا, کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ تو مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش قبول کی اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بھلا کر یہ حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم کے دروازے پر کھڑے رہے, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور خود بھی اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس کھڑا ہوا اور پکار کر کہا, اے جنو قریش, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ دی, تو اسے تعرض نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کر کے ایک دو گانا دو رکعت نماز ادا فرمائی اور مطعم واپس تشریف لے گئے. مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقہ میں لیے ہوئے تھے. مطعم کے اس احسان کی بنا پر بدر کے دوران اسیران بدر, جو بدر میں لوگوں قیدی کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور مجھ سے ان لوگوں کے ان گردوں کے بارے میں کچھ کہا کرتا تو اس کی وجہ سے ان سب کو رہا کر دیتا. اسی عرصے میں طفیل بن عمر دوسری مکہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تبلیغ تھے. طفیل شریف و نصب ہونے کے علاوہ بہت بڑے شاعر اور بڑے فنان اور مہمان نواز تھے. قریش سے حریفانہ تعلقات رکھتے تھے. جب آپ مکہ آئے تو قریش کے کچھ آدمی آپ کے پاس آئے اور کہا, ہم میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے. اس کا کلام مثل سحر اور جادو کے ہے کہ باپ اور بیٹے اور بھائی بھائی اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے. آپ اس سے بچتے رہیے. ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کہیں اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے جہاں تک ان کو نہ ہو سکو اس کی کوئی بات نہ سنے. قریش نے آپ کو اس قدر ڈرایا کہ آپ نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے کہ کہیں اتفاقی طور پر اس شخص کا کلام کانوں میں نہ پڑ جائے, یہاں تک کہ لوگ مجھ کو ذوال قطنین کہنے لگے. اتفاقاً ایک روز مسجد حرام کی طرف گیا, دیکھتا کیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر کھڑا ہوا میں اگرچہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنوں، مگر خدا تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنا کلام کچھ مجھ کو سنائیں، چنانچہ بلا اختیار یہ کلام میں نے سن پایا، نہایت اچھا اور بڑا معلوم ہوا. اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو مرد عاقل اور بڑا شاعر ہوں، مجھ پر کسی کلام کا حسن اور کبھی مخفی نہیں رہ سکتا، میں کلام ضرور سنوں گا، عمدہ اور مستحسن ہے تو قبول کروں گا، اور اگر قبیح اور نازیبہ ہے تو چھوڑ دوں گا. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے واپس ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قضا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے مجھے آپ کا کلام سننے سے اس قدر ڈرایا کہ کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے تاکہ آپ کا کلام نہ سن سکوں، مگر خدا کی مشیت نے انکار کیا کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں. آپ کا کلام جو کان میں پڑا تو بہت اچھا معلوم ہوا، آپ اپنا دین مجھ پر پیش کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین کی تلاوت فرمائی. خدا کی قسم میں قرآن کریم سے بہتر کبھی کلام کسی کا کلام نہیں سنا، اور اسلام سے زیادہ معتدل اور متوسط کسی دین کو نہیں پایا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، یہ ارادہ ہے کہ واپسی کے بعد اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی نشانی عطا فرمائے کہ جو اس بارے میں میرے معین اور مددگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ آیہ، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما. چنانچہ جب میں اپنی بستی کے قریب پہنچا تو میری آنکھوں کے مابین یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح ایک نور پیدا ہو گیا. میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ اس نور کو بجھائیے، چہرے کے کسی اور جگہ منتقل فرما، میرے قوم کے لوگ کہیں اس کو مسئلہ نہ سمجھیں اور یہ خیال نہ کریں کہ آبائی مذہب چھوڑنے کی وجہ سے اس کی صورت بدل گئی. وہ نور اسی وقت میرے کوڑے کی طرف منتقل ہو گیا، اور وہ کوڑا اس کے آگے کوڑا تھا، وہ کوڑا مثل ایک قندیل اور لالٹین کے بن گیا. جب صبح ہوئی تو اول اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی، پھر بیوی کو، دونوں نے کپڑے پاک کیے، غسل کیا اور مشرف با اسلام ہوئے، اور بیوی سے یہ کہا اگر تجھ کو یہ اندیشہ ہو کہ بتوں کو چھوڑنے سے کہیں بچوں کو کسی قسم کا ضرر پہنچے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. بعد میں قبیلہ دوست کو اسلام کی طرف بلایا، مگر دوست نے اسلام قبول کرنے میں تعمل کیا. میں دوبارہ مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، دوست نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ ان پر بد دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور مسلمان بنا کر یہاں بھیج. اور طفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا. 7 ہجری تک 70 یا 80 گرانے مسلمان میں داخل ہو گئے. ان سب کو 7 ہجری میں اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فتح مکہ کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ عمر بن حمیمہ کے بت ذوالکفین کے جلانے کی اجازت دیجیے. ایک بت تھا وہاں پہ، تو اس نے اجازت مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو جلانے کی مجھے اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو پھر روانہ ہوا، پہنچ کر بت کو جلایا. بت جلاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے یا دل کا کہیں لست من عبادک میلادنا اکبر من میلادک انی حشوت النار فی فوادک. اے دل کفین، میں تیری پرتش یعنی تمہاری پوجا کرنے والوں میں سے نہیں، میری پیدائش تمہاری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے اندر خوب آگ بھری ہے. آدھا قبیلہ دوست پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، باقی جو ہے آدھا اس بت کے جلانے سے شرک اور بت پرستی سے تائب ہو کر مسلمان ہوں گے. ایک روایت میں ہے کہ طفیل جب اپنی قوم میں پہنچے تو اندھیری رات تھی اور پانی برس رہا تھا، راستہ نظر نہ آیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نور پیدا فرمایا، لوگ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو آ کر گھیر لیا اور کوڑے کو پکڑنے لگے. وہ نور لوگوں کی انگلیوں سے چمتا تھا جب اندھیری رات ہوتی تو یہ کوڑا اسی طرح روشن ہو جاتا اسی وجہ سے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ دنور ان نور والے کے لقب سے مشہور ہیں تو بھائیو آج اللہ کی کرامت انبیاء علیہ السلام کی معجزات کا نمونہ ہوتی ہیں جس طرح علماء ربانی علم اور حکمت میں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں اسی طرح حسب المدارج کرامت اور جو ایسی خلاف عادت جو واقعات ہوتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء جو ہیں وہ انبیاء کے علمی وارث ہیں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ بلا کا ایک نمونہ معلوم ہوتی ہے اللہ اعلم اور سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسع بین ایدیہم وبایمانہم قیامت کے دن اللہ تعالی نبی کریم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کریں گے اس میں سب شامل ہیں جتنے بھی ایمان والے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے جنہوں نے ایمان لایا اور اتباع کی ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں دوڑتا ہوگا عجب نہیں کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نور اس نور کا نمونہ ہو کہ قیامت کے دن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی خاص طور پر رہنمائی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے طفیل رضی اللہ عنہ کو یہ نور دنیا ہی میں دکھلا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن دوستو محبت تو اچھی چیز ہے لیکن نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اتباع نہ کیا جائے ایک انسان ہے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے اس میں کتاب میں پڑھا ہے سیرت المصطفیٰ میں خواجہ ابو طالب کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا تھے سر سے لے کے پاؤں تک ہر طرح کی حمایت ہر طرح کی نصرت اور ہر طرح کی طرح سے جان ساری پیش کی لیکن آپ سر سے لے کے پاؤں تک لگے ہوئے تھے لیکن کیونکہ ان کے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں تھے وہ تو عبد المطلب کی ملت پہ تھے اس لیے ان کو نجات نہ ملی اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہوا شیخ فرماتے تھے کہ کوئی کتنا بھی محبت کر لے کسی کے ساتھ کیسی بھی محبت ہو لیکن خالی محبت کافی نہیں ہے نجات کے لیے جب تک کہ اتباع نہ ہو شیخ سے محبت ہے نا محبت ہو لیکن اگر اتباع نہیں ہے تو اصلاح نہیں ہوگی اصل چیز تو اصلاح ہے محبت تو ایک غیر اختیاری چیز ہے اختیار میں نہیں ہوتی انسان کی تبھی محبت اختیار میں نہیں ہوتی عقلی محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں تو عقلی محبت ہی کافی ہے نجات اس کے لیے لیکن تبھی محبت کیونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس لیے ہم لوگ اس کے مکلف نہیں ہیں تو دوستو اتباع اصل چیز ہے اتباع کے ساتھ انسان جو ہے وہ ساتھ رہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد اللہ والا بن جائے گا جو جو ہدایات جو جو مشورے ہوتے ہیں جو جو لوگوں کی تعلیمات ہوتی ہیں اس پہ دل و جان سے ہم لوگ عمل کریں اگر تھوڑا تھوڑا بھی عمل کرتے رہیں گے اگر ہم ہمارے اندر گناہ کی عادت ہے مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہم لوگ ہر ہفتے ایک گناہ کو چھوڑنے کی عادت ڈال لیں اپنے اندر تو مہینے میں چار گناہ چھوٹ جائیں گے ہم سے دیکھو بھائی اور چار گناہ چھوٹیں گے مہینے میں اور سال میں کتنے 48 گناہ چھوٹ جائیں گے کتنا بڑی کامیابی ہوگی لیکن جس کو طلب ہوتی ہے جس کو فکر ہوتی ہے اور جس کے دل میں یہ لگن ہوتی ہے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے مجھے نافرمانی چھوڑنی ہے پر لطف زندگی مجھے لینی ہے تو دوستو وہ ہمت کرتا ہے اور چاہے کتنا ہی مجاہدہ کرنا پڑے گناہوں کو چھوڑتا ہے گناہوں کو اچھی چیز تو نہیں ہے ایک بری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ بری چیز ہم سے چھڑانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بری چیز چھڑا کر اپنی محبت کی غیر فانی لذت ہمیں عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ایسی محبت عطا فرما دیں کیونکہ اکثر لوگ جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور یہ مسئلہ ہے کہ بھائی یہ ضروری نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالیں جب جس وقت انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے اس کے بعد اتنی رقم آ جاتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے جس سے بعض زکات فرض ہو جاتی ہے چاہے وہ شوال میں آ جائے ذوالقعدہ میں آ جائے ذوالحجہ میں آ جائے کسی مہینے میں آ جائے تو وہ تاریخ یاد کر لے اسی تاریخ کو آئندہ سال اس پہ زکات فرض ہوگی لیکن اکثر یہ رواج بن چکے ہیں کہ رمضان میں عام طور پہ لوگ زکات نکالنے کا وہم ہے تو اس لیے یہ مناسب معنی ہوا کہ زکات سے متعلق کچھ باتیں مسائل ذکر کر دیے جائیں قرآن کا قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان دنیا کے مال اور اسباب کا نہ خود اصل مالک ہے اور اپنی ذاتی اختیارات سے دنیا دولتوں کا اکٹھا کرنے کا اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرماتے ہیں جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ کچھ تنگی پیدا فرماتے ہیں کچھ آدھا کرتے ہیں روزی جس کو چاہے تنگ کر دیتے ہیں تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے مال جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کمانا کہ کتنا اس کے حصے میں آئے یہ تو سب اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں تو مالداری اور تنگ دستی محض اللہ کے اختیار میں ہے مالداروں کو اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا غور نہیں کرنا قطن ہاتھ ان کو حق نہیں ہے اس چیز کا اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ایک لمحہ بھائی کیا ہے غریب و فقیر بنا دے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں ہے جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے نا تو ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ دولت ملی ہے وہ اصل مالک وہ خود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کے لیے دی ہے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اس نے اپنے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور امانت تصرف کا حق دے رکھا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اور اسی قدرت کی بنا پر ہمیں ملت میسر آئی تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا ہے وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے تو ہمیں شکایت اور اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس کی چیز ہے وہ تو حکم دے رہا ہے کہ اس کو خرچ کرو سہولت اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دولت عطا فرمائی نہ تم بھی اس میں مزے لو خرچ کرو لیکن اللہ تعالیٰ رانا بھی اس کو خرچ کرو کیونکہ اس کی چیز ہے وہ جہاں آپ جتنی چاہیں خرچ کرائے مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے بھائی جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنے کا ضرور دیا ہے انسان جب زکات نکالتا ہے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں ارے 2500 روپے دینے پڑیں گے 1,00,000 روپے مجھے سے 2.5% رکھا اللہ تعالیٰ نے 10,000 کو دیکھ رہے ہیں لیکن جو 97,500 پہ باقی بچے ہوئے ہیں اللہ نے جو دی ہوئی ہیں اس پہ نظر نہیں ہے 2,000 پہ نظر آنے میں 2,000 میں تو میری ایک پتلون بھی آ جائے گی ایک شوز بھی لے لوں گا اور یہ لے لوں گا وہ لے لوں گا ارے ظالم اس پہ نظر رکھ جو اللہ نے جو دیا ہے جو اللہ کے راستے میں جا رہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تو باقی رہ گیا نا ما عندکم ينفد ما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس جمع کرا دیا اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا ہے وہ ہمیشہ چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگاہ کیا ہے کہ زکات وغیرہ کا حکم کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ اسے باقی سمجھا جائے بلکہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی ایک امانت تم سے مانگ رہا ہے لہذا میں دوستو اسے دینے میں تمہارے دل میں کوئی تنگی اور بوجھ نہیں ہونا چاہیے وہ جو تنگی اس وقت ہوتی ہے جبکہ تمہاری ذاتی کو چیز تم سے مانگی جاتی ہے اچھا تو یہ دیکھیں پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اسے جلا کر خاک کر دیتی تھی گویا کہ صدقہ کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آ سکتا تھا یہ امانت تھی کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا آگ آئے آسمان سے اس کو جلا کے خاک کر دیا بلکہ اس آگ سے اثر محسوس سمجھا جاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کا قصہ اسی طرف ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک ایک نماز پیش کی اور اسے ایک تو انہوں قبول کی اور دوسرے کو اس کی قبول نہیں ہوئی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ان کا نام تھا حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو تو جس کا صدقہ قبول ہوگا وہی حق طلب وہ حق پہ سمجھا جائے گا چاچے حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا یعنی آسمان سے آ گئی اس نے اس کو جلا دیا اور قابیل نے غلہ پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا تو علامہ اسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ نے اتر کر حابیل کے نیاز کو کھا لیا اور یہ قبولیت کی نشانی تھی اور صدقہ خیرات کا کھانا پہلی شریعتوں میں جائز نہ تھا اور آگ نے قابیل کی نیاز چھوڑ دی جس پر وہ غضبناک ہوا. اور بعض حدیث سے یہ بھی اس مضمون کا علم ہوتا ہے کہ لیکن اللہ تعالی نے اس امت پر یہ کام فرمایا کہ اس زکات کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے. سورہ توبہ میں صدقات کے جتنے مصارف ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں, اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے. اس حکم کی وجہ سے زکات دینا اور آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کریں گے. اپنے محتاج بھائی ہیں, غریب ہیں نا, حاجت روائی وہ ان کی پوری کرنی ہے, اور اصل اللہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے. ایک صحیح حدیث میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے سوال کرے گا کہ اے آدمی کے بیٹے, میں بیمار ہوا پھر تو میری مزار کرسی نہ کی؟ تو وہ شخص حیرت سے پوچھے گا, اے پروردگار, بھلا آپ کیسے بیمار ہوتے ہیں, آپ کی عادت ہم کیسے کریں؟ تو آپ تو یعنی سارے جہاں کے پروردگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے, پھر میں بھی تم اس کی عادت کو لے گئے, تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اس کی عادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اے آدم کے بیٹے, میں تجھ سے کھانا مانگا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ہوش کرے گا کہ اے اللہ, بھلا آپ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں, آپ تو دونوں جہاں کے پروردگار ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, تجھ کو یاد نہیں میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے تو اس کو میرے پاس پاتا. اور اے آدم کے بیٹے, میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تمہیں پانی نہیں پلایا. وز کرے گا کہ اللہ, آپ کیسے پانی پیتے ہیں, آپ تو خود رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا, اگر تم اسے پانی پلاتے تو اس کے پاس مجھے پاتے. یعنی یہ عمل کیا ہے, خیر میرے پاس محفوظ رہتا. سبحان اللہ. تو میرے دوستو, یہ بات ہے کہ زکات کا جو ہے اس کو نکالنا چاہیے, زکات فرض ہو چکی ہے, اس کو نکالنا چاہیے. اور ایک اس میں یہ بھی عجیب بات ہے کہ عام طور پر جو شرعی عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے, مثلاً جیسے نماز سجدت ہے نا, نماز سے جنت میں فلاں نعمت ملے گی, روزہ داروں کو فلاں ثواب ملے گا وغیرہ وغیرہ, مگر زکات اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم و شان اجر و ثواب کا ذکر ہے, وہیں دنیا کے ناقص فائدے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے. اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت میں اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, اور اس فائدے کے حاصل کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اور فائدہ یہ ہے کہ زکات اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صدقہ دینے میں جلدی کرو, اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی. یا اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرما دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بڑے موت سے بچاتا ہے, یہ سخت بیماری اور بہت سنگین حالات سے بچانے میں مفید ہے. اس کے علاوہ صدقہ اور زکات کی ادائیگی کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے مال میں آتی بلکہ برکت کے اعتبار سے زیادتی ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے کہ ہمارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا, ہم زکات دیں گے مال ہمارا کم ہوگا. یہ ایسی چیز ہے, اللہ نے عجیب برکت رکھی ہے اس کے اندر میرے دوستو, کہ جو شخص اللہ کے لیے صدقہ نکالتا ہے, زکات نکالتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں. عجیب بات ہے یہ. باقی چیزوں کی تو انسان جب پیسے نکالتا ہے تو پیسے کم ہو جاتے ہیں, لیکن اس معاملے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں. یہ دھیان کا فائدہ, مگر زکات صدقہ کے اخروی جو یعنی فائدے ہیں بے شمار ہیں. اصل میں یہی فائدہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اچھا, اور ایک یہ ہے کہ بھائی دیکھو, ایک روپے کے بدلے میں 100 گنا اجر مقرر ہے. اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا وعدہ ہے. زکاة صدقے میں خرچ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اجارت کرنا ہے جس میں کسی کا نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک انسان انویسٹمنٹ کرتا ہے اس انویسٹمنٹ کے اندر بادشاہ میں اپنی رقم لگاتا ہے تو بتاؤ اس میں کوئی گھاٹے کا کوئی امکان ہے نہیں. تو یہ تجارت ایسی ہے کہ اس میں کوئی گھاٹے کا کسی قسم کا بھی کوئی بھی گھاٹا نہیں ہے. صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا. صدقہ زکات کے ایک حجور کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اس طرح سے پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے تاکہ وہ چھوٹی سی کجور اللہ تعالیٰ کی ہے بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے. جو شخص زکات صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا. اور ایک اور حدیث سنیے کہ سات قسم کے حضرات مولانا عائشہ نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ہوئی. ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرتا ہوگا اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. جی تو اس میں کتنے فائدے ہیں دوستوں, اس لیے زکوۃ ایک فریضہ ہے فرض ہے اور جن جن حضرات پہ زکوۃ فرض ہے علماء کرام سے مشورہ کر کے ان کو اپنی مالی حالت بتا کر ان سے پوچھے کہ کیا ہمارے پاس زکوۃ فرض ہے. اور اگر ہم نے زکوۃ پچھلے برسوں سے نہیں ادا کی تو اس میں بھی ہمت کر کے مولانا سے مشورہ کر کے اپنی زکوۃ کو نکالیں. اسی طرح سے عورتوں کے لیے حکم ہے. عورتیں بعض ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس مال تو نہیں ہوتا, پیسے نہیں ہوتے, تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس زکوۃ تو فرض نہیں ہے یا ہمارے شوہر وہ زکوۃ دے دیتے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جو تجوری میں اپنا زیور چھپا کے رکھا ہوا ہے جو اپنا پاس جتنا زیور رکھا ہوا ہے اس زیور پہ تو زکوۃ فرض ہے. تو زیور کو اگر پیسے نہیں ہے اور شوہر بھی زکوۃ نہیں دے رہا تو عورتوں کے اوپر فرض ہے کہ اپنا زیور بیچ کر زکوۃ نکالیں. اور زکوۃ جو عورت کا زیور ہے یہ آگ بڑھا کر ہمارے گھر میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن. میرے دوستوں تو کتنے بڑے فائدے ہیں, چاہے دنیا کی راحت اور چاہے دنیا کی عیش و عشرت کے لیے انسان اپنے آنکھوں کو برباد نہیں کرتا. اور یہ دین جیسے قرض کیا ہے کہ یہ تو ہمارا دین ہے, ہمارا دانا ہے, یہ زمرات اور یہ مراد یہ تعبت یہ اچھی چیزیں ہمیں عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میں نے بولا چلو زیور تو تجھے دیا ہے تم اس کو پہنو لیکن اس کی تم زکات بھی تو بتاؤ, اس کی زکات بھی بتاؤ. اس لیے محمد کر کے کتنے کتنے خواتین ہیں ماشاء اللہ انہوں نے اپنے کن کن برسوں کی زکات اپنے زیور بیچ کے دیا ہے اس کے بعد ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بڑا عطا فرمائی ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی انسان خسارہ نہیں ہوتا, کبھی گھاٹا نہیں ہوتا, کبھی اس کو پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ. میرے دوستوں اللہ تعالیٰ بنانے سے ہمیں سے سچی عطا فرمائے, عطا عطا فرمائے, ہمت کر کے جتنے احکامات اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو تو عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.